اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ طٰہٰ کو شروع کرتے ہیں۔ براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم کچھ باتیں سورۃ کے ناطے سے دیکھیں گے۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورۃ ہے، 8 رکوع 135 آیات ہیں، کل کلمات 1351 1351 اور کل حروف ہیں 5466 5466۔ 8 رکوع ہیں۔ مکی سورتوں میں پہلے نمبر کی سورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 20ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہم سامنے رکھیں گے۔ سورت کا زمانہ نزول سورت مریم کے قریب کا زمانہ ہے، اور اسی چیز کا گمان ہے کہ ہجرت حبشہ کے زمانے میں یا اس کے بعد نازل ہوئی، لیکن یہ بات اس صورت ہی کی کچھ آیات کی روشنی میں پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اسی صورت کی آیات تھیں کہ جن کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا اظہار کیا تھا۔ دل میں تو آ ہی چکی تھی بات، لیکن اپنی بہن کی زبان سے سن کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا دل کھول دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور وہ معروف روایت آپ کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، لیکن راستے میں کسی نے بتا دیا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہ تمہارے تو اپنے بھائی اور بہن مسلمان ہو چکے ہیں، نئے دین میں یعنی داخل ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات سن کے پھر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر گئے۔ بہن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے بہنوئی سعید بن زید بھی تھے۔ حباب بن ارت ان کو ایک صحیفے سے تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا دیکھ کر ان کی بہن نے فوراً اس صفحے کو چھپا لیا، لیکن حضرت عمر پہلے سے وہ آواز سن چکے تھے کہ گھر میں کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ بہرحال کہنے لگے کہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھیں۔ بہنوئی کے اوپر غصے سے چڑھائی کی اور تھوڑا سا مارا پیٹا بھی۔ بہن بچانے لگیں تو بہن کو بھی لگا دیا، ان کا سر پھٹ گیا۔ پھر دل تھوڑا سا ان کا ہلا، کیونکہ بہنوں کے سر کا یا جسم سے خون نکلتا دیکھ کے بھائی مطمئن نہیں رہتے۔ جب دل پگھلا تو وہ سارا غبار اور وہ گرچ جو اسلام کے بارے میں تھا وہ نکل گیا۔ بہن نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے غسل کرو پھر دوں گی، اور شرط یہ ہے کہ تم اس کو پھاڑو گے نہیں، کیونکہ یہ بھی تو ڈر تھا نا کہ کہیں غصے میں آ کے قرآن پاک کے لفظوں ہی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پھر وہ صفحہ پڑھا تو اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھتے پڑھتے ایک دم ان کی اور زبان سے نکلا، کیا خوب کلام ہے۔ جو ہی یہ لفظ زبان پہ آنے کی دیر تھی، خباب بن ارت جو ان کو دیکھ کے چھپ چکے تھے وہ باہر آ گئے۔ کہا بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تم سے اپنے نبی کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا۔ کل ہی میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ خدایا ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کا حامی بنا دے، بس اے عمر اللہ کی طرف چلو، اللہ کی طرف چلو۔ بس اس جملے نے تو رہی صحیح کسر پوری کر دی، اور اسی وقت حباب بن ارت کے ساتھ جا کر حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا، اور ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت بعد کا یہ قصہ ہے۔ کیسے دل پگھلتے ہیں! اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت بھی اگر اچھے انداز سے قرآن پڑھتی ہے تو مردوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان ڈال دیتا ہے، اور بہنوں کے لیے تو بھائیوں کے دلوں میں پھر محبت ہوتی ہی ہے۔ علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے فارسی کا، جس کا مفہوم ہی کیا ہے کہ عورت قرآن کو پڑھو کہ تیرے قرآن کے پڑھنے کے سوز نے عمر کی تقدیر بدل دی تھی۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے کہ مائیں اور ایسی بیٹیاں پیدا ہوں کہ جو اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں، اور وہ باتیں جو ہماری زبانوں سے کوئی نہیں سن پاتا اللہ کے کلام سے سن کے دلوں میں نرمی تو انشاء اللہ تعالیٰ آئے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوی میں اسلام لائے تھے۔ پوری سورت کے اندر اگر ہم ایک خلاصے کے طور پر نظر ڈالیں تو سورت میں آپ دیکھیں گے کہ شروع میں قرآن پاک کی بات ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک نصیحت ہے اور مشکل میں ڈلنے والی چیز نہیں. لوگ اس کے ذریعے سے جو آپ کے ساتھ مطالبے کرتے ہیں ان کے مطالبے انہی تک رہنے دیجئے, جس کے دل میں اللہ نے ڈالنا ہے وہ خود ہی آئے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ سنیں گے, حالانکہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں کوئی ربط نہیں رکھتی, لیکن آپ انشاءاللہ جب آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں آنا ہم سب کو کیا بتاتا ہے اور اہل مکہ جو ہیں ان کو کیا بتایا جا رہا ہے. اصل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی سیکیور کیا جا رہا تھا کہ تم یہ جو باتیں کرتے ہو اللہ کے نبی کے خلاف تو یہ کرتے رہو, اللہ کے نبی کو پہلے نبی نہیں ہے, اس سے پہلے موسیٰ بھی آ چکے, اگر وہ نبی بن کے آ سکے تھے تو آپ اس نبی کا آنا کیوں مشکل ہے. اور اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جو انشاء اللہ تعالیٰ ہم آیات کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغام میں ہم سب کو کیا چیز یاد دلانا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ہم بھی دیکھتے ہیں اپنے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اس کے بارے میں ایک کمزور سند کی روایت ملتی ہے, جب بھی میں اس کو پڑھتی ہوں تو میرے دل میں یعنی اس چیز سے ضرور فیلنگ آتی ہے کہ اگر یہ روایت سند میں ٹھیک ہے یا اگر اس میں کوئی حرج نہیں تو واقعی پھر اس وقت ہم سب کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی, جسے سن کر فرشتے کہنے لگے وہ امت بہت ہی خوش نصیب ہے جس پر یہ کلام نازل ہوگا, وہ زبانیں یقیناً مبارکباد کی مستحق ہیں جن سے کلام اللہ کے یہ لفظ ادا ہوں گے. اللہ اکبر. ایک اور شعر علامہ اقبال نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ناطے سے کہا, کہتے ہیں کہ بیگانہ رہے گر مدرسہ زن, ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. یعنی اگر ایک عورت مدرسے سے دور ہے, اگر عورتوں کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں, تو پھر باقی علوم اور فنون اور ہنر جو ہیں ان کا کیا فائدہ, یا کوئی ایسا علم جس کے لیے عورت کو مرد بننا پڑے, اپنی ذمہ داریاں چھوڑنی پڑیں, تو وہ قوموں کے لیے موت ہے. ہے تیری تعلیم میں مزمر تیرا حسن جمال, ہے تیری تعلیم سے وابستہ معراج کمال. عورتوں کی گود میں نسلیں پلتی ہیں. اس سورت کے شروع کرتے وقت ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج کی ماں کو بھی اس چیز کا شعور دے دے کہ اگر میں اپنے بچے کی نیک تربیت چاہتی ہوں تو پھر مجھے بھی اپنے ہاتھوں میں کلام لانا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طٰہٰ, ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں, یہ تو ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے, اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا. بہت ہی اچھوتے انداز سے سورت کا آغاز ہے. طٰہٰ کو دیکھیے تو حروف مقطعات ہے, گو کہ لوگوں نے اس کی بہت ساری تاویلات کرنے کی اور اس کے معنی کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن ہمیں اس سب میں یہی بات درست لگتی ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ, اللہ ہی ہے جو اس کی مراد جانتا ہے. جس کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بتائے, پھر ہم اپنے آپ کو اس زحمت میں کیوں ڈالیں. ما انزلنا الیک القرآن لتشقی, نہیں ہم نے نازل کیا آپ کی طرف یہ قرآن تاکہ آپ مشکل میں پڑھیں. نہیں کے ساتھ بات کا آغاز ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ مشکل میں پڑھیں. لفظ ماں پہلے لگا کے وہی انداز ہے جیسے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص, لیکن امت کو عام طور پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک کسی کو غم میں ڈالنے کے لیے نہیں اترا, کسی کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں اترا. کون تھا جو اس سے مشکل میں ڈلتا؟ اس کے بارے میں کچھ روایات تو یہ آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک پاؤں زمین پر ٹکاتے اور دوسرا اٹھا لیتے, یعنی تھکن کی وجہ سے جب دونوں پاؤں ساتھ نہ رکھ پاتے ایک اٹھاتے اور ایک رکھتے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى, یعنی زمین پر دونوں پاؤں ٹکا دیا کرو, ہم نے آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے اس قرآن کو نازل نہیں کیا. اسی طرح اس کی ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس قرآن کی تبلیغ کی تو مشرکین کہنے لگے یہ لوگ تو اچھی خاصی مصیبت میں پڑ گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى, ہم نے مشقت میں ڈالنے کو نہیں اتارا, بلکہ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى, مگر یہ تو ایک تذکرہ ہے اس کے لیے جو ڈر جائے گا. یعنی قرآن تو ایک نصیحت ہے, ایک عبرت ہے, یہ الہامی علم ہے. جس کو یہ دولت مل گئی اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی, اور اب تو عین قرآن پاک کے مڈل میں پہنچ کے آپ کے دل بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہوں گے کہ ہوا خیر مما یجمعون, یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ حاصل کرتے ہیں, جس کی تمنا کی جاتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ مَن یرید اللہ بہ خیرًا یفقہ فی الدین, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. اسی طرح حافظ ابو القاسم طبرانی ہیں, ایک مرفوع روایت لاتے ہیں, قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلے فرمانے کے لیے اپنی کرسی پر اجلاس فرمائے گا تو علماء سے فرمائے گا کہ میں نے اپنا علم اور اپنی حکمت تمہیں اسی لیے عطا فرمائی تھی کہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دوں اور کچھ پرواہ نہ کروں کہ تم نے کیا 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 ہے. اللہ اکبر, اتنا سستا چھٹ جائے انسان اگر سارے گناہوں کی معافی بن جائے اس قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا, اس کا سیکھنا اور سکھانا. پہلے دور کے لوگ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, اپنی چٹیا کو اوپر رسی سے باندھا ہوا تھا. کیوں, یہ کیوں؟ کہا جب سونے لگتی اونگ آتی ہے تو رس بال کھینچتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے. آپ نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے. کیا تڑپ تھی, کیا جذبے تھے, ہم ہی جیسے تو لوگ تھے. اور جتنے آج ہم انوالو ہیں دنیا میں اتنے تو وہ نہیں تھے. جتنے نادانستہ گناہ ہم کرتے ہیں اتنے تو وہ بھی نہیں کرتے تھے. لیکن جس کو آخرت کی حاضری یاد رہتی ہے, جس کو سامنے یاد آتی ہے اپنی موت, قبر, حشر, پھر وہ تو واقعی اپنے آپ کو ہلکان کر دے گا. وہ تو اپنے آپ کو کھلا دے گا کہ میں پورا کھل بھی جاؤں تو بھی تھوڑا ہے, لیکن کہیں کسی طرح اس کتاب کے ساتھ تعلق جڑ جائے, لوگوں کو جوڑ سکوں یا اپنے آپ کو جوڑ سکوں. اسی طرح یہ جو مشکل میں پڑھنا ہے, یہ ایک اور مشکل میں پڑھنا بھی تھا جو انفرادی عبادت سے زیادہ اجتماعی بھلائی کے لیے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کھلنا جس کا اشارہ سورۃ الکہف کی آیت 6 میں ہم دیکھ چکے, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے. بلکہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے. اللہ نے ہر انسان کے تحت الشعور میں توحید کی معرفت کا جو جذبہ رکھا ہے اسی کو یہ کتاب کھولتی ہے. تذکرہ، بھلی ہوئی چیز کو یاد دلانا، تذکرہ کہتے ہیں نا اردو میں بھی، یعنی جو اندر توحید کا بیج لگا ہوا نا اس کو یہ کتاب کھول دیتی ہے کہ تم تو وہاں کیا وعدے کر کے آئے ہو، بلا کیوں نہیں، اللہ تجھے مانیں گے، آج دنیا میں کیا ہوا. اور یہ جو لفظ جو ہے لتشقا، اس کو بھی دیکھتے ہیں، شین قاف یا سے ہے، شقا، شقی القلب اردو میں ہم بولتے ہیں شقاوت، بدبختی، سعادت کا متضاد ہوتا ہے، اسی سے لفظ سعدیہ، سعد بھی ہے. اور شقاوت کئی قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی شقاوت، دین کی شقاوت، جسمانی شقاوت، نفسانی، روحانی، ہر طرح کی شقاوت ہوتی ہے. یہاں شکاون اناون اور تعبن کے معنی میں، تعب کہتے ہیں تھک جانے کو، انا توبان میں تھکا ہوا ہوں، آئی ایم ٹائرڈ. تو یہاں اصل میں لتشقا کا معنی تکلیف اور تھکن کا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو کھلانے کی ضرورت نہیں. اسی آیت سے پھر دلیل لیتے ہوئے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک اتنی ہی دیر پڑھنا چاہیے جب تک دل کی خوشی قائم رہے. دیکھیے کہ تعلیم اور تدریس کا معاملہ فرق ہے، اس میں تو مارنے باندھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. سورت کہف میں آپ پڑھ چکے کہ صبر علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اس میں تو 3-4 گھنٹے بھی کوئی پڑھ لے گا تو شاید وہاں وہ بات ثابت ہو جائے گی کہ دو بھوکے ایسے ہیں کہ جن کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک دولت کے بھوکے اور ایک علم کے بھوکے. لیکن عام طور پہ وہ لوگ جہاں جن کو عادت نہیں ہوتی ان کو قرآن پاک زیادہ دیر نہیں سنانا چاہیے. جو ہی پتہ چلے کہ چہروں سے تھکن کا احساس ہو رہا ہے، کھڑی دیکھنے لگے یا کروٹیں بدلنے لگے، تو پھر وہیں بات روک دینی چاہیے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنا جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ قرآن پاک کی ہدایت کو قبول کرے گا اور یہ اس کے لیے یاد دہانی کا کام بن جائے گا. لیکن وہ لوگ جو اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں پھر ان کو یہ کتاب فائدہ نہیں دیتی. اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو نصیحت کی گئی کہ آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں. قرآن کے نزول کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں. کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے ہائے یہ بیچارے محمد تو مصیبت میں پڑ گئے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ اگر قرآن کا پڑھنا پڑھانا آپ کو تھکا بھی دے لیکن دوسروں پہ ظاہر نہ کریں، ہنستے مسکراتے چہرے سے بات کریں، تھکن کے اثرات ہیں تو ان کو کسی بھی ممکن طریقے سے دور کر لیں تاکہ لوگ آپ کو بیچارے لوگ نہ سمجھیں. ہمارے ہاں آج ایک تصور جڑ گیا کہ دین والے بیچارے، جہاں دین والے کا تصور آئے گا تو لوگ بیچارگی کے تصور لے آتے ہیں. نہیں، قرآن پڑھنا کھلے حوصلے والوں کا کام ہے. یہ خود بھی خوش لگتے ہیں، خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو دلوں کی دوا ہے، یہ رحمت ہے، یہ نور ہے. جو جس قدر شوق سے قرآن پڑھتا ہے اس کو اتنی ہی اس سے آسائش ملتی ہے. اور اس کو تو کئی بار آپ نے بھی آزمایا ہوگا، تھکے ہارے بیٹھیں گے، آپ کی آواز نہیں نکل رہی، لیکن جو ہی اللہ کا کلام آپ کے سامنے آتا ہے آپ کی سب بیماریاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، ایسے لگتا ہے جیسے ماں بڑے پیار سے اپنے بچے کو کہہ رہی ہے غم کیوں کرتے ہو. سورہ شورا میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نبوت کی ذمہ داریوں سے غمگین رہتے تھے، کیونکہ غم ہی غم رہتے ہیں نا، کوئی دین پہ نہیں آ رہا اس کا غم، جو آتا ہے تو ان کو سنبھالنے کا غم. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ تو لگتا ہے اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے اس بات پہ کہ یہ مومن کیوں نہیں ہوتے، ایمان کیوں نہیں لاتے. یہاں تسلیاں آ رہی ہیں. اسی لیے سورت مزمل کی آیت 20 میں بھی آپ کو کہا گیا فقرأوا ما تیسر من القرآن، قرآن سے وہ پڑھو، اتنا پڑھو جتنا سہولت سے پڑھ سکو. تو اس میں انفرادی قیام کی طرف بھی اشارہ ہے اور دعوت اور تبلیغ کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ کے نبی اتنی دیر راتوں کو قرآن پڑھتے کہ آپ کے پاؤں سوجنے لگتے. جب صحابہ کرام نے آپ سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو گناہ معاف ہیں، تو کہا افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے دین کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ ہمارے دین میں نفس کشی نہیں، ہمارے دین میں اپنے آپ کو تکلیف دے کے رحمانیت کے نام پہ تکلیفیں دینا نہیں، چونٹیوں اور گندگیوں میں رہنا، چونٹیاں اپنے جسم پہ کٹوانا، ایسا ہمارے دین میں نہیں ہے۔ سورۃ حج آیت 78 میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ایک اور صحیح روایت میں بھی آتا ہے بوئس تو بدین الحنیفیہ، کہ میں آسان دین کے ساتھ پیدا کیا گیا، یعنی حنیف اور یسر والا دین ہے۔ اور یہاں امت کو بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی طرف نہیں آنا چاہتے اس سوچ کے تحت کہ پھر زندگی مشکل ہو جائے گی، تو ان کو بتا دو کہ یہ مشکل نہیں، الا تذکرتم، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ دین کی طرف آئیں گے تو سود چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، کھائیں گے کہاں سے، زندگی دھوبر ہو جائے گی، جو ہو رہا ہے ہونے دو، اب کون کیا کرے۔ ایسے لوگوں کو پیغام دیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کی طرف آنے سے تو دل زندہ ہوتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ جو خوش دلی سے کتاب کی طرف آئے گا اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ تذکرۃ لمن یخشا، غالباً سورۃ نحل میں یا آگے کہیں اور آتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف بالوعید، شاید سورۃ قمر یا کچھ اسی بیچ کی صورتوں میں سے کوئی ایک ہے۔ جس کو فکر ہوگا نا کہ میرا امتحان ہونے والا ہے، تو وہ تو ڈھونڈ کر نکالے گا کتاب کو، کھولے گا، پڑھے گا، اچھی لگے نہ لگے پڑھے گا، رٹے گا، کیونکہ ٹیسٹ تو دینا ہے۔ اسی طرح جس کو آخرت کی فکر ہے وہ ضرور ہی اس کتاب کو پڑھے گا۔ اور دیکھو نازل کیسے ہوئی، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، نازل کی گئی۔ تنزیل کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ نازل کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ اللہ نے اس کو 23 سال میں نازل کیا تاکہ کسی کو بوجھ نہ لگے۔ ممن، اس سے، اس کی ذات سے، دیکھیے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا اللہ نے نازل کیا، لیکن فرمایا اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ یہ قرآن پاک کی شان کو بلند کرنے کے لیے، العلا آسمان کی صفت ہے یہاں، الوف سے، الوف کہتے ہیں بلندی کو، عین لام واو، اسی سے پھر عالی ہے، اسی کا فائل ہے نا عالی، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے اعلیٰ ہے، اسم تفصیل کا صیغہ، اس کا مؤنث ہوتا ہے علیا، مؤنث فیمیل، اور یہاں کیا ہے، العلا آسمان بلندیوں والا، اسی کی جمع ہوتی ہے العلا، سماوات کی وجہ سے جمع آیا ہے، یعنی یہ جمع در جمع ہے، اولا اولیا سے، اور اولیا اعلیٰ سے، اور اعلیٰ علی سے، اور عین لام واو اس میں چھپا ہوا ہے، یعنی بلند آسمانوں پہ وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا۔ اور کہاں ہے وہ، الرحمن علی العرش استوا، وہ رحمان ہے جو عرش پہ قرار پکڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہے، قرآن پاک میں تقریباً 8 جگہ یہ بات آتی ہے، آلموسٹ سورۃ الاعراف کی آیت 54 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ عرش الٰہی پر ہیں جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، قیامت کے دن 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے، اور یہ عرش سب آسمانوں کے اوپر ہے، اور وہ جیسے ایک کبا سا ہوتا ہے نا، اس کی طرح اس کو گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک عجیب سی رونت آتی ہے، ایک عجیب سا تصور آتا ہے کہ اللہ کی ذات پھر کتنی بڑی ذات ہوگی، اس بڑی ذات کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، تم اس کو ہلکا نہ جانو، اس کو چھوٹا نہ جانو، اس کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ڈیگریڈڈ نہ فیل کرو کہ اب کیا ہم اس عمر میں اور اس زندگی اور اس دور میں کتاب پڑھنے لگ گئے۔ کہا نہیں، وہ بہت بلند کی طرف سے ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، ثرا خاک نمناک، گیلی مٹی، سیلی مٹی ہوتی ہے نا جس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہوتا ہے، کبھی زمین کھودی ہو تو جتنا ڈیپ جاتے ہیں نا تو مٹی گیلی گیلی دکھتی ہے، اور تخت یعنی معدنیات، پانی، خزانے، کہ زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اس کو پتہ ہے، پانی کتنا ہے، معدنیات کتنی ہے، خزانے کتنے چھپے ہوئے ہیں، کوئی انسان اگر دفن ہے تو وہ کہاں دفن ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور ذات کتنی بڑی ہے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کہو گے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی خفی تر بات کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے تو سارے نام ہیں اچھے. وہ 99 نیمز ہیں یا اس سے زیادہ ہیں یا اس سے کم ہیں، لیکن سب اسی کے. ان ساری آیتوں کو اگر آپ جمع کر لینا تو اصل میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے، کیونکہ آگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر ہے. تو بجائے اس کے کہ ایک دم بات شروع کر دی جاتی، یہاں بتا دیا کہ دیکھو وہ کتنی بڑی ذات ہے، آسمان و زمین کے اوپر، نیچے، بیچ میں جو کچھ ہے سب اس کو پتہ ہے. ہوا، بادل، اڑنے والے پرندے، ہوائی جہاز، فرشتے، اعمال، روحیں، سیارے، ستارے، جو کچھ ٹوٹتا ہے سب کچھ تو اس کو پتہ ہے. اور جو اخفا ہے اور جو سرہ ہے، دونوں کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے کہ اخفا کا لفظ سر سے زیادہ بلیغ ہے. سر کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ یا راز کی بات، جو آپ کسی دوسرے سے کہہ دیں اور اسے تاکید کر دیں کہ اسے دوسرے کو نہ بتانا. خواتین تو ہر بات دوسرے کو بتا کے یہ ضرور کہتی ہیں کہ اچھا اب تم آگے نہ بتانا، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ جس کو میں نے بتایا وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. اگر میں نہیں برداشت کر سکی، چلو میں نے ایک کو بتایا تو کم از کم یہ ایک کو تو ضرور بتائے گی، اور پھر اس طرح وہ بات زبان زدے عام ہو جاتی ہے. تو کہا کہ سر کیا ہے؟ جو کسی کو منع کیا جائے کہ دوسرے کو نہ بتانا. اور اخفا کہتے ہیں وہ بات یا وہ خیال جو کسی کے دل میں آئے لیکن وہ کسی سے بھی اس کا ذکر نہ کرے. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وسعت، قدرت، اس کے تصرف اور اختیار کو بیان کیا گیا، اور اس آیت میں اس کی لامحدود وسعت علم کا بیان ہے. قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے، دیکھو اللہ تمہاری ساری شرارتوں، ساری سازشوں اور کارستانیوں سے واقف ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے. اس لیے دل کے اندر جو باتیں آتی ہیں نا، اس کو بھی چیک کر لو، کیونکہ اس کی نگاہ تو دل کے اندر اٹھنے والی چیزوں کے ساتھ بھی ہے. وہ تو اسفل السافلین، یعنی زمین کے سب سے نچلے حصے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تو تمہارے دل میں اٹھنے والی باتوں کو کیوں نہیں جانتا ہوگا. اب دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے عرش پہ، تو کہنے لگے الاستواء معلوم وکیفہ مجہول والسوال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب. ان کا یہ کوٹیشن بہت مشہور ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ واقعی ایک صحیح نقطۂ نظر ہے. کیا الاستواء معلوم، کہتے ہیں استواء تو ہمیں معلوم ہے کیونکہ قرآن پاک میں آ رہا ہے نا، ابھی بھی دکھا ہم نے علل عرش استواء، کہ ہاں اللہ استواء ہے لیکن کیسے ہے کیف ہو مجہول. بعض جگہ ہے کیفیت ہو، یعنی اس کی کیفیت مجہول ہے، کیسے بیٹھا ہے، دائیں طرف بیٹھا ہے، بائیں طرف بیٹھا ہے، یا دنیاوی بادشاہ جیسے بیٹھنے ہیں، اس سے کوئی نسبت دیں یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتہ. اور سوال عنہ بدع، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے. یعنی مفسرین اور اسلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے. آج تو بہت بے باکی کا دور ہے نا، جو دل میں آتا ہے بس کہہ دیا جاتا ہے، اور سوچا جاتا ہے کہ اب ہم نے تو کہہ دیا، اب جو بھی ہوگا ہوگا. لیکن کہا نہیں، اللہ کے بارے میں سوچ کے بات کرو. آپ دیکھیے کہ ابھی تلاوت چل رہی تھی تو میں تھوڑا سا دور بیٹھ کے سن رہی تھی، تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کلام، آپ کی کتاب، ہم پڑھنے اور پڑھانے لگیں. اتنا پیارا کلام تو نے اس کو ہماری زبانوں پہ جاری کروانا ہے, یہ تیری شان ہے اور کسی کی یہ قدرت نہیں ہو سکتی. تو وہی ذات جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے, وہی ہے اصل میں اس قابل کہ انسان اس کی ہستی کو منو ان مان لے. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی جانتا ہے نہیں جانتا, اللہ کو سب پتہ ہے. سورہ ملک میں بھی تو آپ پڑھتے ہیں نا, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم بات کو چھپا کر کرو یا ظاہر کرو, اس کو سب کچھ پتہ ہے. اور یہ جو اخفا ہے یہ خفی ان سے ہے, خفا ان سے اخفا سپرلیٹیو ڈگری ہے, بہت زیادہ چھپا ہوا. خفیہ کا لفظ بھی اسی سے ہے. بس کہتے ہیں کہ اخفا دل کے خیالات ہیں, کیونکہ سورہ قاف میں بھی آتا ہے نا کہ ہم تو دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. سر وہ ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے, اور اخفا وہ ہے جو خود بندے کو خود بھی نہیں پتا. اللہ کو پتہ کل کیا ہوگا, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کل ہمارے دلوں کی کیا حالت ہوگی, کل ہماری سوچیں بدل جائیں گی, کیا ہوگی کوئی نہیں جانتا نا. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور یہ ساری خوبیاں نزول قرآن کے ٹیکسٹ میں آ رہی ہیں کہ وہ ذات جس نے اس کلام کو نازل کیا وہ انسان کی نفسیات, اس کے خیالات, اس کی تمناؤں سے آگاہ ہے. اس نے یہ قرآن ایسے نہیں اٹھا کے دے دیا کہ پکڑا اور بوجھ ڈال دیا, وہ تمہارے اندر اٹھنے والے خیالات تک کو جانتا ہے. تو کیا وہ تم پر کوئی مشکل حکم اتارے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اس کلام سے تو بس دور وہی رہ سکتا ہے جسے خود نہیں پتا کہ مجھے چاہیے کیا. اتنے پیارے کلام کو پڑھ کے کوئی بدبخت رہ بھی کیسے سکتا ہے؟ اس رب نے دیا, الا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہیں کیا چاہیے. اللہ لا الہ الا ہوا, اللہ تعالیٰ کی زبردست صفات کے بعد اب اس کے ناموں کا ذکر ہے. اور سورۃ الاعراف آیت 180 میں بھی اب دیکھتے ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اور اللہ ہی کے خوبصورت نام ہے, پس ان کو اس کے ساتھ پکارو. اسی طرح سورۃ الاعراف میں ہی آتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو, جس نام کے ساتھ بھی اس کو پکارو گے اس کے نام خوبصورت ہے. آپ اپنے لیے اگر اب عمل لینا چاہیں نا, جس مشکل کا شکار ہے نا یا جو طلب ہے, اس نام سے رب کو پکاریں. رحمت چاہیے تو یا رحمان, یا رحیم, اے رحمنی. بخشش چاہیے, کوئی گناہ یاد آ جائے, یا غفار, یا غفور, اغفر لی. کچھ بھی کریں, اردو میں کریں, لیکن اللہ کے ناموں کے ساتھ نسبت جوڑیں. محبت چاہیے کسی کی, یا ودود, میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے, یا اس کے دل میں میری محبت ڈال دے. آپ بالکل اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ جیسے کنیکٹ کر دیا نا کسی نے آپ کو, بیچ میں سارے وسیلوں کو چھوڑ کے آپ اللہ سے جڑیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب مختلف ناموں سے پکارتے ہیں نا تو اس سے تازگی آتی ہے. ایک ہی نام سے سب پکارتے رہے نا ایک دوسرے میں, محبتوں میں بھی دیکھیے ایک نام سے پکارتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد دل میں آتا ہے تو کوئی اور نام آپ چوز کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی محبت ہونی چاہیے.